فإن بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ 25 سنة وصح تصرفه قبله وبعده يسلم إليه ولو بلا رشد. صورت مسئلہ یہ مولانا، ایک بچہ ہے، اس کا مال ہے باپ کے پاس بھائی، اب بچہ بالغ ہو گیا، بالغ ہو جانے کے بعد اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ بالغ ہوا ہے اس حال میں کہ نا سمجھ ہے بھائی، اس کی عقل کمزور ہے، تو اس صورت میں کیا اس کو مال دیا جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس صورت میں مال نہیں دیا جائے گا بھائی. ہاں جب 25 سال کا ہو جائے گا تو پھر مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا، 25 سال کا جب ہو جائے تو اب مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا بھائی. اور اس 25 سال سے پہلے، بالغ ہو جانے کے بعد اور 25 سال سے پہلے، اس درمیانی عرصے میں بھائی مال اس کے حوالے کیا گیا تھا؟ مال اس کے حوالے نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس دوران وہ کوئی تصرفات کرتا ہے، بیع و شراء وغیرہ کرتا ہے، تو کیا اس کے وہ تصرفات صحیح ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں تصرفات اس کے صحیح ہیں، البتہ مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا بھائی. ہاں 25 سال کا جب ہو جائے اب مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اگرچہ اب بھی وہ ناسمجھ کیوں نہ ہو بھائی. بھائی یہ 25 سال کی قید کیوں لگائی گئی؟ کہتے ہیں بھائی دیکھیے، یہ وہ عمر ہے جس کے اندر احتمال ہے کہ ایک شخص دادا بن جائے بھائی. کیا احتمال ہے؟ دادا بننے کا احتمال ہے. اب دادا بننے کی عمر آ گئی اور پھر بھی انسان کی ناسمجھی نہیں گئی، تو دادا بننے کی عمر تو کم از کم ایسی عمر ہے جس میں انسان کو سمجھدار ہو ہی جاتا ہے، لہذا اب بھی نہ ہو تو کیا کر دیا جائے گا؟ امر مجبوری، مار اس کے حوالے، مال اس کے حوالے کر دیا جائے. بھائی 25 سال میں دادا کیسے بنتا ہے؟ دیکھو لڑکے میں بلوغ کی کم سے کم مدت ہے 12 سال بھائی، 12 سال کم از کم مدت ہے بھائی، اس سے پہلے بالغ نہیں ہو سکتا بھائی. ہاں کم سے کم کتنے مدت میں بالغ ہوگا؟ آپ فرض کرو ایک لڑکا کم سے کم 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، بالغ ہوتے اس کا نکاح کر دیا گیا، اور پھر حمل کی اقل مدت کتنی ہے؟ 6 ماہ. تو 6 ماہ میں اس کا بچہ بھی ہو گیا، تو 12.5 سال میں وہ باپ بن گیا، 12.5 سال میں. اب اس کا جو بچہ ہے فرض کرو وہ بھی آگے 12.5 سال میں باپ بن جاتا ہے، یہ 12.5 سال میں باپ بن سکتا ہے، تو اس کا بچہ بھی 12.5 سال میں باپ بن، جب وہ باپ بنے گا تو معلوم ہوا یہ دادا بن جائے گا، تو 12.5 سال یہ، 12.5 سال اس کے بچے کے بھائی کتنے ہو گئے؟ 25 سال میں اس کے دادا بننے کا استعمال آ گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی مطلب بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں فَإِن بَلَغَ، اگر بچہ بالغ ہوا، غیر رشیدٍ، اس حال میں کہ وہ ناسمجھ ہے، لم يسلم الیہ مالہ، سپرد نہیں کیا جائے گا اس کے مال اس کے، حتی یبلغ 25 سنتاً، یہاں تک کہ وہ 25 سال تک کا ہو جائے، وصح تصرفہ قبلہ، اور اس سے پہلے بھی 25 سال سے پہلے بھی وہ تصرف کرتا ہے تو وہ صحیح ہے، وَبَعْدَهُ، اور 25 سال کے بعد، يُسَلَّمُ إِلَيْهِ، اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا، وَلَوْ بِلَا رُشْدٍ، اگرچہ یہ بغیر رشد کے ہو، نہ سمجھ کیوں نہ ہو. اعلم ان الصبي اذا بلغ غير رشيد، جان لے تو کہ بچہ جب بالغ ہو جائے اس حال میں کہ نہ سمجھ ہو، لم يسلم الیہ ماله، اس کا مال اس کے سپرد نہیں کیا جائے گا، اتفاقا، بالاتفاق بھائی. قال اللہ تعالیٰ، دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی کیوں نہیں حوالے کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور تم نہ دو نہ سمجھو کو ان کا مال بھائی، اپنا مال ان کو نہ دو بھائی، إِلَى قَوْلِ، اللہ کے اس قول تک، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر پاؤ تم ان میں کوئی سمجھداری، پس اگر تم پاؤ ان میں کوئی سمجھداری، فابو حنیفہ، تو سمجھداری پانے کی صورت میں مال حوالے کرنے کا حکم ہے، فابو حنیفہ قدر الایناس بھائی، آنس یونس ایناسن بھائی، آیت میں آنس آیا، آنس تم، ایناس کا اندازہ لگایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے زمانے کے ساتھ، کس کے ذریعے؟ زمانے کے ساتھ، کہ سمجھداری اس میں کب معلوم ہوگی، کب پائی جائے گی، اس کا اندازہ کس سے ہوگا؟ زمانے سے. وہ 25 سنۃً اور 25 سال کی عمر ہے. فإن هذا سن، اس لیے کہ یہ عمر ہے، ایسی عمر ہے، اذا بلغہ المرء، جب آدمی اس کو پہنچتا ہے، یمکن ان یصیر جدا، تو ممکن ہے کہ وہ دادا بن جائے. لان ادنا مدت البلوغ 12 حولا، اس لیے کہ کم سے کم مدت بلوغ جو ہے وہ 12 سال ہے. وہ ادنا مدت الحمل 6 اشہر، اور کم سے کم مدت جو ہے حمل کی وہ کتنے ماہ ہے؟ 6 ماہ ہے. ففی ھذا المبلغ، تو اس مدت کے اندر، یمکن ان یولد لہ ابن، کی اس کے لیے کیا پیدا ہو جائے؟ بچہ پیدا ہو جائے. تو دیکھو 12.5 سال میں بچہ ہوا. ثم فی ضعف ھذا المبلغ، پھر اس کے دگنے کے اندر، پھر یعنی مزید 12.5 سال، یعنی 25 سال کے اندر، یمکن ان یولد لابنہ ابن، کی اس کے بچے کا بھی بچہ ہو جائے، تو یعنی یہ دادا بن جائے. فالظاہر ان یونس منہ رشد ما فی سن 25، تو ظاہر یہی ہے کہ اس سے معلوم ہو جائے گی کچھ نہ کچھ سمجھداری. رشد ما، کچھ نہ کچھ سمجھداری. یہ ما مولانا کبھی نکرہ کی تاکید کے لیے آتا ہے، تاکہ اس کے اندر جو عموم ہے، اس نکرہ میں جو عموم ہے، اس عموم کی تاکید کے لیے آتا ہے. کچھ نہ کچھ سمجھداری بھائی، تو اس سے تاکہ معلوم ہوگی کچھ نہ کچھ سمجھداری اس 25 سال کی عمر میں. فیدفع فیہ اموالہ، تو اس عمر میں حوالے کر دیے جائیں گے اس کے اموال بھائی. وقبل ھذا سنی، اور اس عمر سے پہلے، ان تصرف فی مالی، اگر وہ کوئی تصرف کرتے اپنے مال کے اندر، بیان او شیران، بیع و شراء کے طور پر، او نحوہما، یا انہیں کی طرح کوئی، یصح تو صحیح ہے، یصح تصرف ہو، صحیح ہے اس کا تصرف، عند ابی حنیفہ رحم اللہ امام صاحب کے نزدیک. وقال لا یصح، صاحبین فرماتے ہیں نہیں بھائی، اس سے پہلے کوئی تصرف کرے ہو تو وہ صحیح نہیں بھائی. لئنہ لو صح، اس لیے کہ اگر یہ تصرف صحیح ہو جائے، لم یکن منع المانع عنہ مفیدا، تو بھائی شریعت نے کیا حکم دیا تھا، مال اس کے حوالے کریں یا نہ کریں؟ حوالے نہ کریں. اور اگر ہم اس کے تصرف کی اجازت دے دیں، تو مال کو ہم نے اس سے روکا، کوئی روکنے کا فائدہ ہوا؟ یہ تو سارے تصرف کرتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں تصرف ٹھیک ہے، تو مال کو اس سے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو کہتے ہیں لئنہ لو صح، اگر اس کا تصرف صحیح ہو جائے، لم یکن منع المال عنہ مفیدا، تو مال کو اس سے روکنا مفید نہ ہوا. قلنا، ہم جواب دیتے ہیں بل یفید، بلکہ پھر بھی کیا ہے، مال کا تصرف جائز ہو جائے، پھر بھی مال کا روکنا فائدہ دے گا. کیوں؟ کہتے ہیں لئنہ غالب تبذیر السفہاء بالہبتی، تبذیر کا معنی فضول خرچی مولانا، اس لیے کہ نہ سمجھوں کی فضول خرچی زیادہ تر جو ہے بالہبتی، کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ ہبا کے ذریعے ہوتی ہے. تو جب ہم نے مال اس سے روک لیا، تو اب وہ ہبا کر سکتا ہے؟ ہبا نہیں کر سکتا. باقی بیع و شراء کرتا رہے، اس کے ذریعے وہ اتنا مال نہیں ضائع کرتا جتنا کس کے ذریعے ضائع کرتا ہے؟ ہبا. اور ہبا سے وہ رک گیا تو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا بھائی؟ فائدہ ہو گیا. تو کہتے ہیں فیمنع المال بمنع الہبۃ، پس مال کو روکا جائے گا ہبا کے روکنے کے ساتھ بھائی. ثم بعد 25 سنۃً، پھر 25 سال کے بعد مولانا، یسلم الیہ مالہ، اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے گا. وان لم یونس منہ رشد، اگرچہ اس میں سے معلوم نہ ہو کوئی سمجھداری، عند ابی حنیفہ رحم اللہ امام صاحب کے نزدیک، فإن هذا السن مظنۃ الرشد، اس لیے کہ یہ جو سال ہے یہ جائے گمان ہے سمجھداری کی، کہ اس میں سمجھداری کا گمان، سمجھدار ہونے کا گمان ہے، سمجھداری سے حاصل ہو جائے گی. فیدور الحکم معاہا، تو حکم اسی پر کے ساتھ دائر ہوگا بھائی، اسی عمر کے ساتھ جی، یعنی یہ عمر ہوگی تو مال دے دیا جائے گا، یہ عمر جب تک نہیں تو مال بھی حوالے نہیں بھائی، تو حکم اسی پر مرتب ہوگا. وحبس القاضی المدیون، اے اجبر المدیون، اور قاضی قید کرے گا مدیون کو، قید یعنی مجبور کرے گا مدیون کو، لی ابی اعمالہ لدینی، وہ ایک آدمی ہے اس پر دین ہے اور وہ دین ادا نہیں کر رہا بھائی، تو قاضی کیا کرے گا، مدیون کو جیل میں ڈال دے گا. کیوں؟ تاکہ وہ مجبور ہو کر اپنی چیزیں بیچے اور دین کو ادا کرے. بھائی سمجھ میں آیا؟ وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. قاضی کہتا ہے پیسے تو نہیں ہیں بھائی, تمہاری 5 کوٹیاں تو ہیں بھائی, تمہارے پاس 10 گاڑیاں تو ہیں نا بھائی, کچھ بیچو اور مال دین کو کیا کرو, ادا کرو. تو کیا قاضی مجبور کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بھائی, اس کو جیل میں ڈالے اور اس کو مجبور کرے. لیے بھی اعمالہ لدین ہی, تاکہ وہ اپنے مال کو بیچے دین کے لیے بھائی. اچھا تو کیا قاضی اپنی مرضی سے دین اس کا ادا کر سکتا ہے, خود اس کی چیزیں بیچ سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں, اس کی چیزیں قاضی نہیں بیچ سکتا. ہاں اگر اس کے پاس دراہم و دنانیر ہیں تو قاضی اپنی مرضی سے خود ہی جبرن ان سے دراہم و دنانیر لے کر اس کے قرضے کو ادا کر دے. کیا کر دے؟ اور اگر دراہم و دنانیر سمجھ میں آیا, ادا کر دے. اور اگر دراہم نہیں ہے بلکہ اس کے پاس کیا موجود ہیں, دینار, لیکن قرضہ ہے دراہم کا, تو قاضی ان دیناروں کو بیچ کر کیا کر دے گا, دراہم لے لے گا اور پھر ان کے ذریعے اس کے قرضے کو. تو اس کے لیے, قاضی کے لیے اس کے دراہم و دنانیر کو بیچنا تو جائز ہے, سمجھ میں آیا, اور چیزوں کو بیچنا جائز نہیں ہے بھائی. یہ مانا ہے وقضا دراہم دینہ من دراہمہ, اور قاضی ادا کر سکتا ہے اس کے دین کے دراہم کو, اس پر دین کیا ہے دراہم, ان کو ادا کر سکتا ہے. من دراہمہ, اس مدیون کے دراہم میں سے لے کر. وباع دنانیرہ لدراہم دینہ وبالعکس, اور اس کے دنانیر کو بیچ سکتا ہے, بیچے گا لدراہم دینہ, اس کے دین کے دراہم کے لیے. وبالعکس, اور اس کے عکس کی صورت میں بھی بھائی. بھائی صورت, پہلی صورت یہ, اس پر دین ہے دراہم اور مال کیا موجود ہیں دینار, تو قاضی ان دیناروں کو بیچ کر کیا لے سکتا ہے, دراہم لے لے گا اور پھر اس کے لیے کیا کر دے گا. اور دوسری صورت, اس پر دین دینار ہے مولانا اور مال اس کے پاس کیا ہے دراہم, تو قاضی دراہم بیچے گا اور کیا لے لے گا, دینار لے لے گا اور ان دیناروں کے ذریعے اس کے دین کو ادا کر دے گا. سمجھ میں آیا؟ جی. اور استحسانن, یہ استحسانن کر سکتا ہے قاضی کر سکتا ہے مولانا. قیاس تو یہ ہے کہ قاضی کو اس کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بھئی ان کو کیوں بیچ سکتا ہے؟ قرضہ ہے دراہم اور اس کے پاس ہیں دینار, تو قاضی کیوں دینار بیچ سکتا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یوں سمجھو کہ یہ گویا ایک ہی چیز ہے. یہ کیا ہیں؟ ایک ہی چیز ہیں, کیونکہ دینار میں بھی ثمنیت ہے دراہم میں بھی ثمنیت, تو یہ ایک ہی چیز ہے گویا, اس لیے قاضی کو ان کی اجازت دے دی گئی, ورنہ باقی چیزوں کی اجازت نہیں. اعلم ان القیاس, قیاس یہ ہے کہ لا یبیع الدراہم لاجل دنانیر الدین, کی قاضی کے نہیں بیچ سکتا دراہم کو قاضی, لاجل دنانیر الدین, دین کے دنانیر کے لیے, ولا دنانیر لاجل دراہم الدین, اور اسی طرح نہیں بیچ سکتا دنانیر کو بھی دین کے دراہم کے لیے, لانہما مختلفان, اسی کے دونوں مختلف چیزیں ہیں. لیکن فی الاستحسان یباع کل واحد, لیکن فی الاستحسان, لیکن استحسان کے اندر یباع کل واحد لاجل الاخر, بھائی بیچا جا سکتا ہے بھائی دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے, دیناروں کو دراہم کے لیے اور دراہم کو دیناروں کے لیے. لانہما متحدان فی الثمنیتی, فی الثمنیتی, اسی کے دونوں متحد ہیں کس کے اندر, ثمنیت کے اندر, دونوں میں ثمنیت ہے. تو گویا یہ بیع بھی لا بیع کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ لا بیع کی طرح, اس لیے اجازت ہے بھائی. یہ بیچ سکتا ہے مولانا. سمجھ میں؟ اوپر متن میں کیا ہے, وباع دنانیرہ, اس کے دنانیر کو بیچ سکتا ہے. آگے آ رہا ہے لا عرضہ وعقارہ, اس کے سامان کو نہیں بیچ سکتا, وعقارہ, اور اس کی غیر منقولی جائیداد کو بھی نہیں بیچ سکتا. خلافا لہما, بخلاف صاحبین کے, فین المفلس اذا امتنع من بیع العرض والعقار للدین فالقاضی یبیعہما ویقضی دینہ بالحصص, اس لیے کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ مفلس جب شخص جب وہ باز رہے, رک جائے, من بیع العرض والعقار, کس چیز سے, اپنے سامان اور اپنی زمین کو بیچ, وہ نہیں بیچتے ان چیزوں کو, تو امام صاحب تو فرماتے ہیں جیل میں ڈالیں گے اور قاضی خرچ ان کو بیچے گا نہیں. صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ نہیں, قاضی خود کیا کر دے گا, بیچ دے گا. تو وہ باز رہتا ہے اپنے سامان کو بھی بیچنے سے اور زمین کو بھی بیچنے سے, لدینی, کس کے لیے, تو دین کے لیے یعنی دین کی ادائیگی کے لیے، فل قاضی یبیعہما، تو قاضی ان دونوں چیزوں کو بیچ دے گا، سامان اور جائیداد غیر منقول کو، ویقضی دینہ، اور اس کے دین کو کیا کرے گا، ادا کرے گا، بالحصصی، کس کے بقدر، حصوں کے بقدر، بھائی بھائی جتنے جتنے قرضدار ہیں، قرض خواہ ہیں، ان کو ان کے حصوں کے بقدر پیسے دے دیے جائیں گے، بھائی سمجھ میں آیا؟ مثلاً بھائی ایک آدمی کا اس نے 1,00,000 دینا ہے، ایک کا 2,00,000 دینا ہے، ایک کا 3,00,000 دینا ہے، بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو آپ اس کے پاس ایک گاڑی تھی، مثلا اس گاڑی کو بیچا گیا، گاڑی 60,000 کی بکی، کتنے کی بکی؟ 60,000، تو اس کے اندر بھی مولانا 6 حصے کر لے، مولانا کتنے حصے؟ 1,00,000 والے کو دے دے 10,000، 2,00,000 والے کو اس سے دگنا کتنا دے دے؟ 20,000، 3,00,000 والے کو 3 گنا دے دے کتنا؟ 30,000، سورت سمجھ، تو ہر ایک کو اس کے حصوں کے بقدر دیتا جائے بھائی۔ ومن افلس ومعہ عرض شراہ ولم یؤدی ثمنہ فبائعہ اسوۃ للغرماء، سورت مسئلہ یہ والا نا، ایک آدمی ہے بھائی، اس کے پر اور لوگوں کے بھی قرضے چڑھے ہوئے ہیں، وہ دوسروں کے قرضے ادا نہیں کر رہا، اسی دوران اس نے زید سے 100 بکریاں بھی خرید لیں، کیا کیا؟ اب جب بیع ہو گئی، زید نے 100 بکریاں اس کے حوالے کر دیں، اب زید کو بھی اس نے سمن ادا کرنے ہیں، وہ بھی ادا نہیں کر رہا، پیسے ہیں ہی نہیں، کہاں سے ادا کرے؟ سارے قرضدار جو قرض خواہ جو ہیں وہ قاضی کے پاس چلے گئے کہ اس سے ہمارا قرضہ دلوائیں بھائی، تو اب قاضی کیا کرے گا؟ اس کا سامان بھائی، آپ نے پڑھا قاضی اس کو مجبور کرے گا کہ سامان بیچو اور قرضے کو ادا کرو، اب سوال یہ کہ یہ جو اس کے پاس بکریاں ہیں، یہ اس کو کس نے بیچی تھیں؟ زید نے، تو کیا زید کا ان بکریوں پر زیادہ حق ہے کہ ان بکریوں کو اب کس کے حوالے کر دیا جائے، یا ان کو بیچ کر اس کے ذریعے کس کا ثمن ادا کر دیے جائیں؟ زید کے، کہتے ہیں نہیں، اگرچہ وہ مبیعہ مدیون کے پاس موجود کیوں نہ ہو جس کو اس نے خریدا تھا، پھر بھی اس کے بائے کا حق اس کے ساتھ اب نہیں رہا، بلکہ وہ مبیعہ برابر ہو گیا، کس کے لیے؟ تمام قرض خواہوں کے لیے، لہذا اب اگر ان بکریوں کو بیچا جائے گا تو پھر قرضہ اس کے ذریعے جو مال آئے گا سارے قرض خواہوں کو ان کے حصوں کے بقدر ادائیگی کی جائے گی بھائی، یہ معنی ہے مولانا۔ وَمَن، یہ معنی ہے وَمَن اَفْلَسَ، اور جو شخص مفلس ہو گیا، وَمَعَهُ عَرْضٌ شَرَاهُ، اس حال میں کہ اس کے پاس ایسا سامان ہے، شَرَاهُ جو اس نے خریدا ہے، وَلَمْ يُعَدِّ سَمَنَهُ، اور اس نے اس کے سمن ادا نہیں کیے، سمن ادا نہیں کیے، فَبَائِعُهُ اُسْوَةٌ لِلْغُرَمَا، تو اس کو بیچنے والا برابر ہے اور قرض خواہوں کے، اس کے جو اور قرض خواہ ہیں ان کے برابر ہے۔ اے افلاس و معہ عرض شرہ ہو، ایک شخص مفلس ہوا اور اس کے پاس ایسا سامان ہے جو اس نے خریدا ہے، ولم یؤدی ثمن، اور ثمن اس نے ادا نہیں کیے، فبائعہ اسوۃ للغرماء، تو اس کا بیچنے والا برابر ہے اس کے اور قرض خواہوں کے۔ وقال شافعی، اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، ویحجر القاضی علی المشتری، کہ ہجر لگا دے گا قاضی مشتری پر، اس مفلس پر کیا لگا دے گا؟ ہجر لگا دے گا، بطلبی ہی، جب اس کا بائے طلب کرے بھائی، سمجھ میں آیا؟ بائے کہتا ہے میرے یہ بکریاں اس کے پاس ہی ہیں، یہ تو کم از کم مجھے دلوا دی جائیں، یہ باقیوں کے قرضے نہیں ادا کر رہا، تو میرے سمن دین کہاں سے ادا کرے گا؟ تو قاضی اس کے طلب کرنے پر اس مشتری پر ہجر لگا دے گے، ہجر لگا دے گا، ثم للبائع خیار الفسخ، پھر بائے کو فسخ کا اختیار ہوگا بھائی، وہ بے فسخ کر دے اور اپنی بکریاں واپس لے جائے۔ فصل، بلوغ الغلام بالاحتلام والاحب وال احبال والانزال والجاریت بالاحتلام والحیض والحبل، جی یہاں سے اب آپ کو بھائی علامت بتلا رہے ہیں، لڑکے میں بالغ ہونے کی کیا علامت ہے، لڑکی میں بالغ ہونے کی کیا علامت ہے بھائی، کیا علامت ہے بھائی، کہتے ہیں بلوغ الغلام بالاحتلام، بھائی غلام کا بالغ ہونا کس کے ذریعے ہوگا؟ احتلام کے ذریعے ہوگا، احتلام ہو جائے تو یہ علامت ہے اس کے بالغ ہونے کی. والاحبال، بھائی احبال کا معنی حاملہ کرنا، بھائی کیا کرنا؟ اگر بھائی وہ کسی کو ہم مثلا دیکھو ایک صغیر ہے، اس کا ایک صغیرہ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ نکاح ہو گیا ہو چکا ہے، اگر وہ اس کو حاملہ کر دیتا ہے، یہ بھی کس چیز کی علامت ہوگی کہ یہ کیا ہو چکا ہے؟ بالغ ہو چکا ہے. والانزال، یا اسی طرح کیا ہے؟ انزال ہو جائے. انزال کہتے ہیں خروج منی کو، مارانا منی کا نکلنا، یہ بھی علامت ہے بالغ ہونے کی. تو یہ تین علامتیں ہیں مولانا لڑکے کے اندر، بھائی یہ تین علامتیں ہیں لڑکے میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ والجاریتی، اے بلوغ الجاریتی، اور لڑکی کا جو بالغ ہونا ہے بالاحتلامی، وہ اس کا پتہ کس کے ذریعے چلے گا؟ احتلام. اسے بھی احتلام ہو تو علامت ہے وہ بالغ ہو چکی ہے. والحیض، اور کس کے ذریعے؟ حیض کے ذریعے، اگر اسے حیض ہے تو یہ بھی علامت ہے وہ بالغ ہو چکی. والحبل، یا کیا ہو جائے وہ حاملہ، مثلا اس کا نکاح ہو چکا تھا اب وہ حاملہ ہوئی، علامت ہے کس چیز کی؟ یہ بالغہ ہو چکی. فَإِن لَمْ يُوجَدْ، پس اگر ان میں سے کوئی بھی علامت نہ پائی جائے، فَحِينَ يَتِمُّ لَهُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً، تو یہاں تک کہ اس کے کتنے سال پورے ہو جائیں؟ 18 سال. جب 18 سال کی ہو جائے تو اب بالغ ہی شمار ہوگی، اگرچہ ان میں سے کوئی بھی علامت نہ پائی جائے. ہاں، فیتم لہو، اس لڑکے کے، بھائی لہو، جب اس لڑکے کی عمر کتنے سال ہو جائے؟ ہاں 18 سال، تو وہ بالغ شمار ہوگا. ولہا، اور لڑکی کے لیے 17، بھائی کتنے سال پورے ہو جائیں؟ لڑکی ذرا جلدی بالغ ہوتی ہے تو اس کے لیے 1 سال کم رکھا گیا، بھائی تو لڑکا بالغ شمار ہوگا 18 سال میں اور لڑکی 17 سال میں. وقال، صاحبین فرماتے ہیں، فیہما، دونوں کے بارے میں، لڑکے اور لڑکی کے بارے میں بلوغ کا فرماتے ہیں، بتمام 15 سنۃً، کتنے سالوں کے پورا ہونے پر؟ 15 سال کے پورا ہونے پر فرماتے ہیں یہ بالغ ہو گئے ہیں. وبہی یفتا، اور اسی پر فتوا دیا جائے. وادنا مدت لہو 12 سنۃً، بھائی اور کم سے کم مدت جو ہے بلوغ کی لڑکے کے لیے، لہو ای للغلامی، لڑکے کے لیے 12 سال ہے. ولہا، اور ای للجاریتی، لڑکی کے لیے 9 سنین، کتنی ہے بھائی؟ 9 سال ہے. سمجھے؟ تو یہاں فَإِن رَاحَقَا، بھائی بس اگر رَاحَقَا کا معنی قریب البلوغ ہونا، بھائی بالغ ہونے کے قریب ہونا، بھائی سمجھ میں آیا؟ فَإِن رَاحَقَا، اگر دونوں قریب البلوغ تھے، مولانا بالغ ہونے والے ہیں لیکن ابھی تک پتہ نہیں کہ بالغ ہوئے ہیں یا نہیں، اور پھر وہ فَقَالَا، وہ کہتے ہیں دونوں، بالغنا، ہم دونوں کیا ہو چکے؟ لڑکی مثلا کہتی ہے میں بالغ ہو چکی، یا لڑکا کہتا ہے میں بالغ ہو چکا، تو کیا تصدیق کی جائے گی؟ یعنی کہتے ہیں صدقہ، دونوں کی تصدیق کی جائے گی. وَهُمَا کَلْ بَالِغِ حُکْمًا، اور وہ دونوں بالغ کی طرح ہوں گے باعتبار حکم کے. بھائی کس کے باعتبار؟ حکم کے، دونوں بالغ کی طرح ہوں گے. بھائی صورت سمجھ میں آگئے؟ بھائی آپ کہیں گے بھائی یہ لڑکی اور لڑکی کے بالغ ہونے کی بحث کی یہاں کیا مناسبت ہے؟ بھائی مناسبت ہے مولانا، کتاب الحجر چل رہی ہے اور حجر کے اندر کیا تھا؟ ممانعت تھی، ان پر پابندی تھی، بھائی ان کے اقوال نافذ نہیں ہوتے تھے، لیکن جب بالغ ہو جائیں گے ان کے اقوال کیا ہو جائیں گے؟ نافذ ہو جائیں گے، تو یہ حجر ختم ہو جائے گا ان سے. بھائی تم سمجھ میں آئے؟ تو وہما کل بالغی، ان کی تصدیق کی جائے گی اور وہ بالغ کی طرح ہو جائیں گے باعتبار حکم کے، یعنی ان کے تمام تصرفات کیا ہوں گے؟ اب نافذ ہوں گے. کتاب الماذون، یہ کتاب ہے ماذون کے بارے میں. بھائی سمجھ میں آئے؟ بھائی غلام، عام غلام عبد مہجور ہے بھائی، لیکن جب آقا اس کو تجارت وغیرہ کی اجازت دے دیتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ عبد ماذون کہلاتا ہے. بھائی تو سب سے پہلے اذن کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ بھائی اذن کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں الاذن فک الحجر و اسقاط الحق. اذن فک حجر کا نام ہے، حجر یعنی ممانعت، پابندی، اس پابندی کو دور کرنا، توڑنا. بھائی فق کا معنی توڑنا بھائی، فق کے حجر کا کیا معنی ہوا؟ پابندی توڑنا، یعنی پابندی کو دور کرنا، ختم کرنا. تو اجازت نام ہے فق کے حجر کا، پابندی کو دور کرنے کا نام ہے، ممانعت کو دور کرنے کا نام ہے. وہ اسقاط الحق، اور حق کو ساقط کرنا. سمجھ میں؟ آقا اپنا حق کیا کر دیتا ہے غلام سے؟ ساقط کر دیتا ہے. اعلم، جان لے تو، ان الاصل فی الانسان یکون مالکا لتصرفات، اصل انسان کے اندر یہ ہے کہ اس کو مالک ہونا چاہیے سارے تصرفات کا. فاذا عارض له الرق، لیکن جب اس کو عارض ہو جائے بھائی رقیت، غلامی اس کو پیش آ جائے، وتعلق به حق المولى، اور اس کے ساتھ مولا کا حق متعلق ہو جائے، صار مانعا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ جب رقیت آ گئی، اب مولا کا حق متعلق ہو گیا، تو اب یہ مانع آ گیا. لکونہ مالکا لتصرفی، مانع کس چیز سے آیا؟ کہ وہ تصرف کا مالک ہو، اس کے تصرف کا مالک ہونے سے کیا آ گیا؟ مانع. اب وہ تصرف کا مالک نہیں بھائی. فَإِذَا أَسْقَطَ الْمَوْلَى حَقَّهُ، پھر جب مولا اپنے حق کو ساقط کر دیتا ہے، وَأَزَالَ الْمَانِعَ، اور مانع کو دور کر دیتا ہے بھائی، یعنی تصرفی، مانع کس چیز سے؟ تصرف، تصرف سے جو چیز مانع تھی اس کو کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. وَأَزَالَ حِجْرَهُ، اور اپنے ممانعت کو زائل کر دیتا ہے. حِجْرَهُ اَي مَنْعَهُ عَنِ تَصَرُّفِ، وہ جو اس کو تصرف سے منع تھا اس کو کیا کر دیا؟ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اَزَالَ حِجْرَهُ، حِجْر سے کیا مراد ہے؟ اَي مَنْعَهُ عَنِ تَصَرُّفِ، یعنی تصرف سے جو منع تھی اس کو زائل کر دیتا ہے. فَهُوَ الْإِذْنُ، یہ کیا ہے؟ اِذْن ہے. هَذَا عِنْدَنَا، یہ ہمارے نزدیک ہے. پورا ترجمہ سمجھ میں آیا جی؟ فَإِذَا أَسْقَطَ، دوبارہ سنو، فَإِذَا، تو دیکھو بھائی، دیکھو انسان کے اندر اصل کیا ہے کہ وہ تصرفات کا مالک ہو، جس طرح چاہے تصرف کرے، لیکن جب اس پر غلامی آ جاتی ہے، اب مولا کا حق اس سے متعلق ہو جاتا ہے، تو یہ جو حق مولا ہے یہ مانع بن گیا. لکھا انہی مالکت تصرفی، کس چیز سے مانع بنا؟ کہ وہ تصرف کا مالک ہو بھئی. اصل تو یہ تھا کہ وہ تصرف کا مالک ہو، لیکن اب مانع آ گیا تصرف کا مالک ہونے سے، اب وہ تصرف کا مالک نہیں ہے. لیکن فَإِذَا، پھر جب اِذَا أَسْقَطَ الْمَوْلَى حَقَّهُ، جب مولا کیا کر دیتا ہے؟ اپنے حق کو ساقط کر دیتا ہے. وَأَزَالَ الْمَانِعَ عَنِ التَّصَرُّفِ، اور ترجمہ سنو، وَأَزَالَ الْمَانِعَ عَنِ التَّصَرُّفِ، اس تصرف سے جو مانع تھا اس کو زائل کر دیتا ہے. تصرف سے جو چیز مانع تھی اس کو زائل کر دیتا ہے. وَأَزَالَ حِجْرَهُ، اور اپنے حجر کو کیا کر دیتا ہے؟ زائل. کیا معنی حجر کو زائل کرتا ہے؟ حجر کا معنی بتلا رہے ہیں، منعہ عن التصرفی، وہ جو اس کا تصرف سے روکنا تھا اس کو کیا کر دیتا ہے؟ زائل کر دیتا ہے. فَهُوَ الْإِذْنُ، تو یہ ہے اِذْن، هَذَا عِنْدَنَا، یہ ہمارے نزدیک ہے. وَعِنْدَ شَافِعِ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، هُوَ تَوْكِيلٌ وَإِنَابَتٌ، یہ اِذْن توکیل اور انابت ہے. اِذْن کیا ہے؟ توکیل ہے، وکیل بنانا ہے، وَإِنَابَتٌ، اور نائب بنانا ہے بھئی. سمجھ میں آئے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اجازت دی جاتی ہے ہمارے نزدیک، تو اِذْن کس چیز کا نام تھا؟ فقِ حجر اور اسقاطِ حق کا نام، لیکن ان کے نزدیک یہ نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک اِذْن کس چیز کا نام ہے؟ توکیل، وکیل بنانے کا نام ہے، اور نائب بنانے کا نام ہے. یعنی آقا غلام سے اپنا حق ساقط نہیں کرتا، اس سے پابندی کو دور نہیں کرتا، بلکہ اس کو اپنا وکیل بنا دیتا ہے، اپنا نائب بنا دیتا ہے. صورت سمجھ میں آگئی؟ ثم يتصرف العبد لنفسه باهليته، پھر اس کے بعد غلام تصرف کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، باهليته، اپنی اہلیت کی وجہ سے بھائی، اپنی اہلیت کی وجہ سے وہ اپنے نفس کے لیے تصرف کرتا ہے. مولانا بھائی ہمارے نزدیک بھائی، آقا نے جب اپنا حق ساقط کر دیا، اب غلام جو تصرف کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے؟ آقا کے لیے یا اپنے لیے؟ اپنے لیے کرتا ہے اپنی اہلیت سے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو وہ وکیل ہے. اور وکیل اپنے لیے تصرف کرتا ہے یا موکل کے لیے کرتا ہے؟ موکل. تو فرق آ گیا دونوں میں. تو کہتے ہیں ثم یتصرف العبد لنفسه باهلیته پھر تصرف کرتا ہے غلام اپنے ذات کے لیے اپنی اہلیت کی وجہ سے فانه ليس بتوکیل اس لیے کہ یہ توکیل نہیں ہے والوکیل هو الذي يتصرف لغیره اس لیے کہ وکیل وہ ہے جو غیر کے لیے تصرف کرتا ہے یعنی موکل کے لیے جبکہ یہ اپنے لیے تصرف کرتا ہے بھائی اوپر متن میں آیا تھا ثم یتصرف ثم حرف عطف ہے معلوم ہوا یتصرف اس کا عطف ہو رہا ہے ما قبل میں بھائی بھائی ما قبل یتصرف ہے فعل اور آپ پڑھ چکے ہیں فعل کا عطف فعل پر ہوتا ہے اسم کا عطف اس کا عطف اسم پر ہوتا ہے تو ما قبل میں تو کوئی فعل ہی نہیں پھر اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے اب علامہ صدر الشریعہ بتائیں گے کہ اس کا عطف محذوف پر ہے کس پر ہے محذوف ایک فعل یہاں پر محذوف ہے اس پر اس کا عطف ہے دیکھیے بھائی فقول ماتن کا جو قول ہے ثم یتصرف عطف علی محذوف یہ عطف ہے محذوف پر فإن قوله اس لیے کہ ماتن کا جو متن میں یہ جو قول آیا تھا کہ الاذن فق الحجری کہ اذن کس چیز کا نام ہے فق حجر کا نام ہے معناہ معنی اس کا یہ ہے اذا اذن المولا جب آقا اجازت دے دے گا ينفق العبد عن الحجری تو غلام کیا ہوگا جدا ہو جائے گا حجر سے غلام جدا ہو جائے گا تو دیکھو ينفق العبد عن الحجر جب آقا اجازت دے گا غلام حجر سے جدا ہو جائے گا تو ينفق فعل آیا کیا آیا ينفق یہ فعل محذوف آیا بھائی یہاں پر فعل محذوف ہے اس پر پھر ثم يتصرف کا عطف ہے فعطف علی قوله ينفق پس عطف کیا ماتن نے اپنے قول ينفق پر قوله يتصرف کس قول کا عطف کیا اپنے قول يتصرف کا عطف کیا اپنے قول ينفق پر فلم يرجع بالعهدة على سيده پس رجوع نہیں کرے گا زمان کے ساتھ تاوان کے ساتھ على سيده کس پر اپنے آقا پر بھئی دیکھیے ابھی امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول گزرا ان کے نزدیک اذن کس چیز کا نام ہے توکیل وکالت وکیل بنانے کا نام ہے لہذا جب غلام وکیل ہوا تو وکیل اپنے کوئی چیز خریدتا یا بیچتا کوئی چیز کیا کرتا ہے خریدتا ہے تو سمن میں کس پر رجوع کرتا ہے بھائی میں نے ایک آدمی کو وکیل بنایا کہ جاؤ جا کر میرے لیے گاڑی خریدو تو جب وہ گاڑی خریدے گا تو پیسے اور سمن کس سے آ کر لے گا موکل سے وکیل سمن کے لیے موکل پر رجوع کرتا ہے لیکن یہاں پر ہم نے کیا کہا یہ وہ اب تصرف غلام اپنی ذات کے لیے کرتا ہے یا آقا کے لیے کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے آقا کے لیے نہیں جب آقا کے لیے تصرف نہیں ہے تو سمن وغیرہ کے سلسلے میں بھی آقا پر رجوع نہیں کرے گا یہ معنی ہے یہ معنی فلم یرجع بالعہدتی علی سیدہ پس غلام رجوع نہیں کرے گا بالعہدتی جو اس پر تاوان آیا ہے علی سیدہ کس پر اس تاوان کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتا اپنے آقا پر ہذا تفریع یہ تفریع ہے فا آئی نا مولانا اور فا کس لیے آتی ہے تفریع کے لیے تو یہ کس پر تفریع ہے کہتے ہیں یہ تفریع ہے علی انہ یتصرف لنفسہ یہ جو اوپر متن میں آیا تھا کہ وہ غلام تصرف کرتا ہے کس لیے اپنی ذات کے لیے اسی پر تفریح ہے جب اپنی ذات کے لیے تصرف کرتا ہے تو آقا پر رجوع بھی نہیں کرے گا فإنه إذا اشترى شيئا لا يطلب الثمن من المولى اس لیے کہ غلام جب کوئی چیز خریدے گا تو اب طلب نہیں کر سکتا وہ سمن کو اپنے آقا سے لکھو نہیں مشتریا لنفسه اس لیے کہ وہ اپنی ذات کے لیے خریدنے والا ہے بخلاف الوکیل بخلاف وکیل کے فإنه يطلب الثمن من الموکل کہ وہ سمن کو طلب کرے گا موکل سے وہ طلب کر سکتا ہے لأنه اشترى للموکل اس لیے کہ کیونکہ اس نے کس سے خریدا ہے ہاں تو وہ اس نے موکل ہی کے لیے خریدا ہے تو اسی پر رجوع کرے گا وَلَمْ يُتَوَقَّتْ بَئِ اور یہ موقت بھی نہیں ہوتا یعنی وقت کے ساتھ مقید بھی نہیں ہوتا یہ اذن مولانا مازون ہونا وقت کے ساتھ مقید مثلا آقا کہتا ہے بھائی میں نے تجھے 10 دن کے لیے اجازت دے دی نہیں بھائی مولانا 1 دن کے لیے میں نے اجازت دے دی نہیں بھائی یہ مقید نہیں ہوگا وقت کے ساتھ یہ اب مازون ہی رہے گا جب تک آقا دوبارہ اس پر پابندی نہ لگا دے یہ معنی ولم یتوقت بھائی یہ موقع نہیں یہ وقت کے ساتھ مقید نہیں ہوگا ھذا تفریع یہ کس پر تفریع ہے کہتے ہیں ھذا تفریع علی انہ اسقاط الحق بھئی متن میں کیا آیا تھا کہ اذن کس چیز کا نام ہے؟ اسقاط حق کا نام ہے. اور یاد رکھو اسقاط کو مقید نہیں کیا جا سکتا, کسی کو کسی سے کسی چیز کو ساقط کیا جائے اور اس ساقط کرنے کو وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا. بھئی دیکھو ایک آدمی نے میرا دین دینا ہے, میں اس سے دین کو ساقط کرتا ہوں کہ بھئی ایک دن کے لیے میں تجھ سے دین کو ساقط کرتا ہوں, کیا ایک دن کے لیے ساقط ہو سکتا ہے؟ بھئی نہیں بھئی, سقوط جو ہے وہ تقیید کا احتمال ہے, اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں بھی یہ اسقاط کا نام ہے, اسقاط حق کا نام ہے, لہذا یہ مقید وقت کے ساتھ نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں یہ جو یہ مقید نہیں ہوگا, یہ تفریح ہے اس بات پر کہ یہ اسقاط حق کا نام ہے, لا توکیل, یہ توکیل نہیں ہے. فإن الاسقاط لا يتوقع, تو اسے کہ اسقاط جو ہے وہ موقت نہیں ہو سکتا, والتوکیل يتوقع, جبکہ توکیل موقت ہو سکتی ہے. فعبد اذن یوما مازون حتى يحجر عليه, پس ایسا غلام اذن یوما, جس کو اجازت دی گئی مولانا ایک دن کی, مازون, وہ مازون ہوگا, حتى يحجر عليه, یہاں تک کہ اس پر پابندی لگا دی جائے, تو ہمیشہ مازون رہے گا, ایک دن کے بعد ختم نہیں ہو جائے گا اذن, بلکہ مازون ہی رہے گا جب تک کہ اس پر دوبارہ پابندی نہ لگا دی جائے. وَلَمْ يَتَخَصَّصْ بِنَوْعٍ بَيْنِ, اور یاد رکھیں یہ اذن کسی خاص نوع کے ساتھ مخصوص بھی نہیں ہوتا, اس میں تخصیص نہیں آتی. آقا نے اجازت دے دی غلام کو, جاؤ بھئی کپڑے کی تجارت تم کر سکتے ہو, بس مولانا ایک نوع کی اجازت دے دی تو یہ تمام انواع کی اجازت ہو گئی, اس میں تخصیص نہیں آ سکتی, تخصیص نہیں کی جا سکتی. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ بھئی کیوں تخصیص کیوں نہیں آ سکتی؟ بھئی اس لیے کہ یہ اذن فقہ حجر کا نام تھا. کس چیز کا نام تھا؟ فقہ حجر, پابندی کو دور کرنا. اور پابندی کو دور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو آزادی دینا, تصرفات کے اندر آزادی دینا, سمجھ میں, تجارت سے متعلقہ امور کے اندر اس کو آزادی دینا, سمجھ میں. تو لہذا حجر کی قید اور یہ ہے اطلاق مولانا, تو قید جب اس نے اجازت دے دی تو قید ختم ہوئی, جب قید ختم ہوئی تو اطلاق آیا, تو بھئی اب اس کو ہر قسم کی تجارت کی اجازت ہوگی. یہ معنی ولم يتخصص بنوع, اور یہ مخصوص بھی نہیں ہوتی کسی نوع کے ساتھ بھئی اجازت. فَإِنْ أَذِنَ فِي نَوْعٍ, اگر اجازت دے دی اس کو کسی ایک نوع کے اندر, عَمَّ إِذْنُهُ فِي الْأَنْوَاعِ, تو عام ہو جائے گئی اس کی اجازت تمام انواع کے اندر. اچھا کہتے ہیں هَذَا تَفْرِيعٌ, بھئی یہ تفریع ہے, عَلَىٰ أَنَّهُ فَقُّ الْحِجْرِ, کہ اذن کس چیز کا نام ہے؟ فقہ حجر کا نام ہے, اس پر یہ تفریح کی ہے. وَلَيْسَ بِتَوْقِينِ, یہ توقیب نہیں, لِأَنَّ فَقَّ الْحِجْرِ هُوَ الْإِطْلَاقَ عَنِ الْقَيْدِ, اس لئے کہ فقہ حجر وہ کس چیز کا نام ہے؟ اطلاق عن القید, قید سے آزاد کرنا. کس چیز کا نام ہے؟ اطلاق کا من آزاد کرنا, اطلاق آزاد کرنا قید سے. تو فلا يتخصص بتصرف, لہذا یہ کسی تصرف کے ساتھ مخصوص, تو قید سے آزاد ہوا تو ہر چیز کر سکتا ہے پھر. وفیہ خلاف الشافعی رحم اللہ, اور اس میں اختلاف ہے مولانا امام شافعی رحم اللہ کا. سمجھ میں آیا؟ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کیا بات انہوں نے کی؟ ایک نوع کے اندر بھی تجارت کی اجازت دے دی جائے تو تمام انواع کے اندر اس کو تجارت کی اجازت. بھئی آپ نے شروع میں پڑھا یا نہیں کہ انسان میں اصل کیا ہے؟ کہ وہ تصرفات کا مالک ہو, تمام تصرفات کا مالک ہو, سمجھ میں آیا؟ لیکن مولا کے حق کی وجہ سے آپ وہ تصرفات کا مالک نہیں ہو سکتا, مانع آ گیا. مانع کیا چیز ہے؟ مولا کا حق. اور جب آقا نے اجازت دے دی تو اجازت کس چیز کا نام ہے؟ اسقاط حق کا. آقا نے وہ اپنا حق کیا کر دیا؟ جب آقا نے اپنا حق ساقط کر دیا تو مانع دور ہوا. جب مانع دور ہوا تو پھر اس کو کیا ہو گئے؟ تصرفات حاصل ہو گئے تجارت سے متعلقہ سارے. تو اس وفی خلاف الشافعی اور اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. والمراد مراد یہ ہے انہ اذا اذن فی نوع من التجارت عما اذنه فی الانواع, کہ آقا جب اس کو اجازت دے دیتا ہے ایک نوع تجارت کے اندر تو عام ہو جائے گی اس کی اجازت تمام انواع تجارت کے اندر. وکذا اذا قیل اقعد سباغا. صورت مسئلہ یہ, آقا نے اپنے غلام سے کیا کہا؟ تو رنگریز ہو جا, رنگریز ہو کر کام شروع کر دے. کیا کہا؟ رنگریز, رنگ کیا کر کپڑوں پر بھائی. اچھا بھائی, جب رنگریز ہونے کی اجازت ملی ہے تو رنگریز کو رنگ وغیرہ اور چیزوں اور سامان کی ضرورت ہوگی یا نہیں؟ کپڑوں کو رنگنے کے لیے اس کو جتنا سامان چاہیے ہوتا ہے, معلوم ہوا ان کی بھی اجازت ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ان کی بھی اجازت ہو گئی. تو جب اس نوع کی اجازت ہو گئی تو باقی تمام انواع کی بھی اجازت ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ سورت سمجھ. تو اس نے صرف یہ کہا تھا رنگریز ہو جا, رنگریز ہو کر کام شروع کر. اس نے باقی رنگریز کے لیے باقی چیزوں کی اجازت دی تھی, رنگ خریدو, اس کے لیے کوئی برتن چاہیے وہ خریدو اور سامان جو چاہیے وہ خریدو بھائی, ان چیزوں کی تو اس نے اجازت نہیں دی, لیکن صرف رنگریز ہونے کی اجازت دی تو باقی چیزوں کی بھی اجازت ہو گئی اس کے اس سے متعلقہ. اور جب اس سے متعلقہ چیزوں کی اجازت ہو گئی تو پھر اور چیزوں کی بھی, کیونکہ جب ایک نوع کی اجازت ہو گئی تو تمام انواع کی اجازت ہو گئی. مولانا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وقضا اذا قیل, اور اسی طرح ہے جب مسئلہ جب اسے کہا جائے اقعد سباغا, تو بیٹھ جا اس حال میں کہ تو رنگریز ہو, یعنی رنگریز والا کام شروع کر دے, رنگریز ہو کر بیٹھ جا. فانه اذن بشراء ما لا بد لهذا العمل منه, اس لیے کہ یہ اجازت ہے بشراء ما ایسی چیز کے خریدنے کی, لا بد لهذا العمل منه, جو ضروری ہے اس عمل کے لیے. اس لیے کہ جب نے رنگریز ہونے کی اجازت دی ہے تو یہ دراصل اجازت ہے ایسی تمام چیزوں کے خریدنے کی جو اس عمل کے لیے ضروری ہیں. فیعم, تو یہ ایک نوع ہو گئی مولانا. فیعم, تو یہ اب عام ہو جائے گا. کس میں؟ تمام انواع, ہر نوع کی تجارت کر سکتا, کپڑے کی بھی کر سکتا ہے, برتن کی بھی کر سکتا. وکذا اذا قیل, اور اسی طرح اگر غلام کو یہ کہا گیا ادی الی الغلتا کل شہر کذا, ادی الی الغلتا, غلہ یاد رکھو مولانا پیداوار اناج وغیرہ کو بھی کہتے ہیں اور آمدنی کو بھی کہتے ہیں. کیا کس کو کہتے ہیں؟ یہاں آمدنی مراد ہے, آمدنی بھائی کسی بھی چیز سے جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے بھائی وہ غلہ کہلاتی ہے. اب بھائی آقا نے اپنے غلام سے کیا کہا کہ تم اپنی اتنی آمدنی مجھے ہر مہینے دیا کرو گے. کیا کرو گے؟ اتنی آمدنی. تو یہ بھی ہر تجارت کی اس کو اجازت ہو گئی مانا کہ ادی الیہ, تو مجھے ادا کر الغلط آمدنی بھائی, اپنی آمدنی کل شہر قضا ہر مہینے بھائی اتنی, بخلاف بخلافی بخلاف ما اذا اذن بشراء شيء معين فان هذا استخدام لا اذن. بخلاف اس کے کہ جب آقا نے اس کو اجازت دی ہو کسی معین چیز کے خریدنے کی, فان هذا استخدام, اس لیے کہ یہ تو خدمت کا طلب کرنا ہے نہ کہ اجازت. بھائی بھائی میرے غلام ہے, میں نے اس کو جا کر کہا جاؤ بھائی فلاں گاڑی خرید کر لاؤ, تو میں نے ایک معین چیز, سمجھ میں آیا بھائی, وہ گاڑی خرید کر لے آؤ بھائی, تو ایک معین گاڑی میں نے بتلا دی. کیا کرتا ہے؟ وہ معین گاڑی خرید کر لا. تو کیا یہ جو معین گاڑی خریدنے کے لیے میں نے اسے بھیجا تو کیا یہ اجازت ہے؟ کہتے ہیں نہیں یہ تو اجازت نہیں ہے, یہ تو میں اس سے کیا لے رہا ہوں؟ خدمت بھائی, کہ میں نہیں جا سکتا, تم جاؤ یہ کام کرو اور لے کر آؤ. وَيَثْبُتُ دَلَالَتًا بَيْ, اور یاد رکھو یہ اجازت جو ہے, اذن جو ہے, ثابت ہوگا دلالتن بھی کبھی. صراحتن ضروری نہیں، زبان سے کہنا ہمیشہ ضروری نہیں، کبھی دلالتن بھی اجازت ثابت ہو جائے گی. کیسے ثابت ہوگی؟ کہتے ہیں دیکھو، آقا بازار سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کا غلام لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ خرید و فروخت کر رہا ہے، تجارت والا کام اس نے شروع کیا ہے. اب آقا نے دیکھ لیا اور آقا نے اس کو ٹوکا نہیں، روکا نہیں، منع نہیں کیا، تو یہ اب اجازت ہو گئی مولانا. صراحتن تو نہیں ہوئی لیکن دلالتن ہو گئی بھائی. ویسبت دلالتن، اور یہ اجازت دلالتن بھی ثابت ہو جائے گی. فعبدن، پس ایسا غلام، رآہ سیدہ، جس کو دیکھا ہو اس کے، پس ایسا غلام جس کو اس کے آقا نے دیکھا ہو کہ یہ بیعو و یشتری، وہ بیچ رہا ہے اور خرید رہا ہے. وسکت، اور آقا خاموش رہا. مازون، یہ غلام کیا ہے؟ مازون ہے، یہ خبر آ گئی. ہذا عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہیں. خلافا لزفر و شافعی رحمہم اللہ، بخلاف امام زفر امام شافعی رحم اللہ کے. وَإِنَّمَا يَكُونُ مَازُونًا دَفْعًا لِلْغُرُورِ. بھئی یہ کیوں؟ اس کو خرید و فروخت کرتے دیکھے بازار میں اور روکے نہ، تو آپ نے اس کو ایزن کیوں قرار دیا، اسے مازون کیوں بنایا؟ کہتے ہیں لوگوں کو دھوکے سے بچانے کے لیے. کس سے؟ دھوکے سے بچانے کے لیے بھئی. کیوں؟ کیونکہ بھئی لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ غلام خرید و فروخت کر رہا ہے، اور آقا نے بھی اس کو دیکھ لیا ہے، اور پھر بھی آقا نے اس کو منع، معلوم ہوا آقا اس کو اجازت دے چکا ہے، تو اب لوگ اور زیادہ اس کا بیع و شراء کریں گے. سمجھ میں ہے؟ معلوم ہوا یہ عبد مازون ہے مولانا. سمجھ میں؟ تو لوگوں کو دھوکہ ہوگا اس کی وجہ سے، لہذا اس آقا دیکھے اور پھر روکے نہ، تو اس کو ہم نے کیا قرار دے دیا؟ اذن کے حکم دے دیا مولانا. یہ معنی ہے وَإِنَّمَا يَكُونُ مَازُونًا، اور وہ مازون ہوگا غلام، دَفْعًا لِلْغُرُورِ، دھوکے کو دور کرنے کے لیے لوگوں سے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو جو بھی دیکھے گا وہ تو یہی سمجھے گا کہ شاید اجازت دی جا چکی ہے، تو جارے تو دھوکے میں پڑ گئے، لہذا اس کو ہم نے کیا حکم دے دیا؟ اذن بھائی، وہ مازون بنا دیا، اب مولانا دھوکہ ختم ہوا. وَصَرِيحًا اَيَّسْبُتُ دَلَالَةً وَصَرِيحًا، اور کبھی کبھی یہ اذن ثابت کیسے ہوگا؟ صریحًا ثابت ہوگا، صراحتًا اس کو اجازت دے گا. فَلَوْ أَذِنَ مُطْلَقًا صَحَّ كُلُّ تِجَارَةٍ مِّنْهُ اِجْمَعًا، بس اگر اس کو اجازت دے دی آقا نے مطلقًا، کوئی قید نہیں لگائی، بس یہ کہا تمہیں کیا ہے؟ اجازت ہے تجارت کی، مطلق اجازتی، قید نہیں لگائی. صَحَّ كُلُّ تِجَارَةٍ مِّنْهُ، تو ہر تجارت صحیح ہے مولانا اس کے لیے، اس غلام کے لیے، اجماعًا کس طرح پر؟ اجماعًا صحیح ہے، یعنی تمام فقہاء یہی فرماتے ہیں بھئی، اجماع ہے مولانا کہ کب یہ کس صورت میں ہے مولانا؟ اجماع تمام تجارتوں کے اندر اجازت پر اجماع کس صورت میں ہے؟ جب آقا نے اجازت دی ہو، مطلقاً دی ہو. سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو ماتن نے متن میں مطلقاً قید ذکر کی، کیا کیا؟ مطلقاً قید ذکر کی. آپ نے بھئی مفہوم مخالف جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ جی مفہوم مخالف بھئی آپ نے پڑھا ہے، ہمارے نزدیک معتبر نہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک معتبر ہے. وہ فرماتے ہیں جب ایک چیز کا ذکر ہے تو معلوم ہوا وہ حکم اسی چیز کے ساتھ معلق ہے، وہ حکم ہے، وہ چیز ہے تو حکم ہے، وہ چیز نہیں تو حکم بھی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیا مثال اس کی دیں بھائی؟ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مولانا کہ تم میں سے جو کوئی پاک دامن مومنہ عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ مومنہ باندیوں سے نکاح کر لے. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَنْ لَمْ يَسْتَتِ مِنْكُمْ طَوْلًا أَيَّنْ كِحَلْ مُحْسَنَاتِ الْمُومِنَاتِ، تم میں سے جو استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کس سے نکاح کر لے؟ پاک دامن آزاد عورتوں سے، تو اسے کس سے نکاح کر لینا چاہیے؟ جب آپ دامن آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تو اسے کس سے نکاح کر لینا چاہیے؟ باندی سے نکاح کر لینا چاہیے. امام شاہ تو ہمارے نزدیک مولانا آدمی باندی سے نکاح کر سکتا ہے چاہے آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہو یا نکاح کی قدرت، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اگر آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہے تو باندی سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اگر آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہیں تو پھر باندی سے نکاح. یہ مسئلہ انہوں نے نکالا اس آیت سے اپنے قانون مفہوم مخالف کے ذریعے، قانون مفہوم مخالف. بھائی دیکھو وہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، جو آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتا وہ کیا کر لے؟ باندی سے نکاح کر لے. اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا؟ جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح باندی سے نکاح نہ کرے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو ان کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہے جبکہ ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر. آیت سے صرف اتنا ہم کہتے ہیں، یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ ہو تو کس سے نکاح کر لو؟ باندی سے نکاح کر لو. باقی اس بارے میں آیت خاموش ہے کہ اگر نکاح کی قدرت، آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہے تو پھر نکاح کیا جا سکتا ہے یا نکاح نہیں، اس بارے میں آیت خاموش ہے مولانا. صورت آیت میں صرف اتنا ذکر ہے کہ قدرت آزاد عورت کی قدرت نہیں تو کس سے نکاح کر لو. اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ قدرت ہو تو پھر باندی سے نکاح نہیں کر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے مفہوم مخالف مولانا. یاد رکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہے، ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے. سمجھ میں آئے؟ اور ایک قیمتی بات آپ کو بتلا دوں بھائی، مفہوم مخالف کے معتبر ہونے کا مطلب یہ جو اختلاف ہے، ان کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہے، ہمارے نزدیک معتبر، یہ اختلاف صرف نصوص میں ہے، قرآن اور حدیث. باقی ہمارے اور آپ کے کلام میں، فقہا کے کلام میں، وہاں تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مفہوم مخالف کیا ہے؟ معتبر ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں قرآن اور حدیث میں ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہے، جبکہ عام کلام میں، آپ کے میرے کلام میں، یا یہ کتاب کے اندر جو کلام ہے، فقہا کا جو کلام ہے، اس میں ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مفہوم مخالف کیا ہے؟ معتبر ہے. آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے بھائی؟ دیکھ کہتے ہیں دیکھو ماتین نے یہ قید لگا کر دوسری چیز کو نکال دیا، یہ قید لگائی فلاں چیز کو نکال دیا، یہ مفہوم مخالف ہی تو ہے. ایک چیز کو ذکر کر رہا ہے معلوم ہو وہ مراد ہے، اور جس کو ذکر نہیں کیا وہ کیا ہوا؟ خارج ہوا. یہ مفہوم مخالف ہے. تو ہم اس کا اعتبار کرتے ہیں یا نہیں بھائی؟ تو ہمارے اور آپ کے کلام کے اندر بھی مفہوم مخالف معتبر ہے، فقہا وغیرہ کے تمام کتابوں کے اندر بھی مفہوم مخالف معتبر ہے، صرف نصوص کے بارے میں اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں نصوص میں مفہوم مخالف معتبر نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہاں بھی معتبر ہے. تو یہاں دیکھیے یہ مولانا متن آیا، اور متن کے اندر ماتن نے کیا قید لگائی؟ مطلقاً کی قید لگائی. اگر اجازت دی مطلقاً، اگر اجازت دی مطلقاً، اور آگے اس پر کیا ذکر کیا؟ اجماع ہے. اس صورت میں تمام کی ہر قسم کی تجارت کی اجازت ہے بالاجماع. معلوم ہوا یہ اجماع کس صورت کے ساتھ مخصوص ہے؟ جب اجازت کس قسم کی ہو؟ مطلق ہو مولانا. معلوم ہوا یہ اجماع صرف کس صورت میں ہے؟ جب اجازت مطلق ہو، کیونکہ یہاں یہ قید لگا دی، معلوم ہوا یہ اسی کے ساتھ مقید ہے مولانا. تو لہٰذا جب اجازت مطلق ہے تو اجماع ہے مولانا، جب اجازت مطلق نہیں اس صورت میں اجماع نہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی بات کر رہے ہیں کہ تخصیص الشیء بالذکری، کسی شے کی تخصیص کر دینا ذکر کے ساتھ بھائی، یعنی ذکر کے ذریعے کیا کر دینا کسی شے کی، جیسے یہاں مطلقاً کی تخصیص کر دی گئی. پھر روایاتی روایات کے اندر ان دل علی نفی الحکم عما عداہ، اگر یہ دلالت کرتا ہے حکم کی نفی پر عما عداہ اس کے علاوہ سے، اس کے علاوہ سے حکم کی کیا کرتا ہے بھائی؟ انہوں نے کیا ذکر کیا؟ اجماع ہے. کس صورت میں اجماع ہے؟ جب اجازت کیا ہو؟ مطلق ہو. تو معلوم ہوا جب اجازت مطلق نہیں ہوگی تو اجماع بھی نہیں ہے. یہی بات کر رہے ہیں کہ اجماع والا حکم مطلق ہونے کی صورت میں ہے، مطلق نہ ہونے کی صورت میں اجماع بھی نہیں ہے. تو دیکھو ان دلہ اگر یہ دلالت کرتا ہے علی نفی الحکمی، حکم کی نفی پر، عما عداہ اس کے علاوہ سے، تو متن میں ایک شے کو کی تخصیص کی گئی ذکر کے ساتھ، اس کو خاص طور پر ذکر کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ اذن کیسا ہونا چاہیے؟ مطلقاً. تو روایات کے اندر اگر یہ تخصیص بھائی اگر یہ دلالت کرتی ہے کس بات پر؟ یہ تخصیص کس بات پر دلالت کرتی ہے؟ کہ مطلقاً کی صورت میں صرف اجماع ہے، غیر مطلق کی صورت میں اجماع یعنی علی نفی الحکمی، یعنی یہ حکم اجماع والا منتفی ہے، عما عداہ اس کے علاوہ سے، یعنی اطلاق کے علاوہ سے. باقی صورتوں میں مطلق اذن ہوگا تو اجماع اس صورت میں ہے، مطلق اذن نہیں تو اجماع بھی نہیں بھائی. تو یہ روایات اگر تخصیص الشیء بذکر، پھر روایات ہی ذکر کے ذریعے کسی شے کی تخصیص کر دینا روایات کے اندر اگر یہ دلالت کرتا ہے کہ حکم دلالت کرتا ہے حکم کی نفی پر، عما عداہ اس کے علاوہ سے، تو اس کے علاوہ سے حکم کی نفی ہو گئی، اطلاق کے علاوہ سے اجماع کی نفی ہو گئی بھائی، اطلاق کے علاوہ سے نفی ہو گئی. فتعمیم التجارت اجماعا یختص بما اذا اطلقا، بس تجارت کی جو تعمیم ہے اس میں جو عموم پیدا کیا گیا ہے اجماع بطریقے اجماع بھائی، اجماع جس تجارت میں تعمیم کی گئی ہے بھائی، یختص یہ خاص ہے مولانا بما اس صورت کے ساتھ، اذا اطلقا جب مالک نے کیا کیا ہے اجازت کو مطلق رکھا ہے، اما اذا قید باقی وہ صورت جب اس نے مقید کیا ہے، فعندنا یعم التجارات ہمارے نزدیک پھر بھی یہ اجازت عام ہوگی ساری تجارتوں کو، ایک چیز اگر مقید اجازت دیتا ہے ایک نوع کی تجارت کی تو بھی ہمارے نزدیک یہ تمام تجارتوں کو اجازت عام ہوگی شامل ہوگی، خلافا للشافعی بخلاف کس کے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے. تو جہازہ مولانا اجازت مطلق دے دی تو اس کو تمام تجارتوں کی اجازت ہے بالاجماع، اور اگر ایک نوع کی دے دی تو بھی ہمارے نزدیک تمام انواع میں اجازت ہے. فَيَبِعُ وَيَشْتَرِي بَيْ، پس لہذا وہ بیچ بھی سکتا ہے، وَيَشْتَرِي اور خرید بھی سکتا ہے، وَلَوْ بِغَبَنِمْ فَاحِشٍ، اگرچہ غبنِ فاحش کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو بھئی، ایک چیز مولانا ایک لاکھ روپے کی ہے، غلام اس کو دو لاکھ میں کیوں نہ خرید لے، تو یہ غبن فاحش ہے، پھر بھی وہ ایسا کر سکتا ہے. یہ ایک چیز بیچ رہا ہے مولانا وہ ایک لاکھ کی چیز ہے، وہ اس کو 10,000 میں بیچتا ہے، یہ بھی غبن فاحش ہوا بھئی، لیکن پھر بھی اجازت ہے بس اس کو. ولا یستری، تو یہ امام صاحب کے نزدیک وہ بیچ بھی سکتا ہے خرید بھی سکتا ہے اگرچہ غبن فاحش کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. ولا یستری ہو عندہما بالغبن الفاحش، لیکن صاحبین کے نزدیک غبن فاحش کے ساتھ بیع و شراء نہیں کر سکتا، لئنہ تبرع، اس لیے کہ یہ غبن فاحش تبرع ہے مولانا، کیا ہے؟ احسان ہے مولانا، اور اس کو احسان کی اجازت نہیں ہے، یعنی کسی کو ویسے اپنا مال نہیں دے. بھئی ایک چیز ہے مولانا، ہے کتنے کی؟ ایک چیز ہے 10,000 کی، غلام اس کو کتنے کی خرید رہا ہے؟ مازون 1,00,000 میں خرید رہا ہے، تو معلوم ہوا یہ 90,000 وہ ویسے دے رہا ہے اس کو، کیا کر رہا ہے؟ تو یہ تبرع ہوا، اور عبد مازون کو تبرع کی اجازت نہیں ہے مولانا، صورت سمجھ، تو یہ تبرع ہے اور اس کی اجازت نہیں، اس کو نہیں. وَلَهُ، امام صاحب کی دلیل یہ ہے، اَنَّهُ مِن بَابِ تِجَارَتِ، کہ یہ غبن فاحش بھی تجارت کے باب میں سے ہے. بعض اوقات کیا کرتا ہے آدمی، کوئی چیز دھوکہ لگ جاتا ہے، سستی چیز بڑی مہنگی خرید لی یا مہنگی چیز بڑی سستی بیچ دی، مالا تو یہ تجارت کے باب میں سے ہے بھائی. وَيُوَكِّلُ بِهِمَا بَي، اور وکیل بھی بنا سکتا ہے ان دونوں پر، یعنی عبد مازون یعنی بیع اور شراء دونوں پر کیا کر سکتا ہے کسی کو وکیل، یہ بھی اسے اختیار ہے. وَيَرْحَنُ وَيَرْتَحِنُ، کوئی چیز رہن بھی رکھوا سکتا ہے، وَيَرْتَحِنُ خود بھی کوئی چیز رہن رکھ سکتا ہے، یہ بھی اس کو اختیار ہے. ويتقبل الارض اور زمین کو بھی لے سکتا ہے قبول کر سکتا ہے. کیا معنی يتقبل الارض کا؟ اي ياخذها قباله بھائی یعنی اس کو لے سکتا ہے بطور معاہدے کے. بھائی قبالہ کس کو کہتے ہیں؟ معاہدے کو کہتے ہیں. یعنی زمین کو بطور معاہدے کے بھی لے سکتا ہے. بھائی بطور معاہدے کے کیا معنی کس طرح؟ کہتے ہیں بالاستیجار والمساقات کرائے پر لے لیتا ہے یا مساقات. بھائی کس کو کہتے تھے؟ باغات کو بٹائی پر دیتے تھے بھائی کہ باغ ایک آدمی کا ہوتا تھا اور اس کو سیراب کرنا اور حفاظت دوسرے آدمی کے ذمہ ہو جاتی اور پھل دونوں آپس میں تقسیم کر لیتے. یہ مساقات کہلاتا ہے. تو زمین کو بھی کرائے پر لے سکتا ہے اور باغات وغیرہ کو بھی بھائی. ویاخذوها مزارعتن اور زمین کو لے سکتا ہے بطور مزارعات کے بھی بھائی. سمجھ میں آیا کہ فصل اس میں کاشت کرنے کے لیے کسی کی زمین کرائے پر لے لیتا ہے. ویشتری بذرا یزرعه اور خرید سکتا ہے ایسا بیج جسے وہ کاشت کرے گا. مولانا سمجھ میں آیا؟ تو یہ بیج خریدتا ہے اس لیے کہ بیج تو ضروری ہے اب کاشت کے لیے, تو یہ بھی خرید سکتا ہے. ان سارے چیزوں کی اسے اجازت ہے. ویشارک عینانا مولانا اور مشارکت بھی کر سکتا ہے. کون سی مشارکت بھائی؟ شرکت عینان کر سکتا ہے, شرکت مفاوضہ نہیں کر سکتا بھائی. انما قال عینانا احتراضا عن المفاوضه. ماتن نے عینانا کہا بھائی احتراض کرتے ہوئے مفاوضہ سے. بھائی ایک شرکت مفاوضہ ہے ایک شرکت عینان ہے. شرکت مفاوضہ کے اندر بھی دو آدمی اپنا مال ملاتے ہیں اور پھر تجارت کرتے ہیں, اور شرکت عینان میں بھی ایک آدمی دو آدمی اپنے مال ملاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ تجارت کرتے ہیں. لیکن فرق یہ مولانا کہ شرکت مفاوضہ کے اندر دونوں کا مال برابر ہوتا ہے, دین میں بھی برابر ہوتے ہیں, تصرف وغیرہ ہر لحاظ سے کیا ہوتے ہیں؟ برابر. تو مال بھی برابر ہونا چاہیے اس کے اندر بھائی. ایک کے پاس ایک لاکھ روپیہ تھا, ایک پائی بھی کم اور زیادہ نہیں. دوسرے کے پاس بھی کتنا ہونا چاہیے؟ ایک لاکھ, ایک پائی بھی کم اور زیادہ نہیں ہونی چاہیے. سمجھ میں؟ یہ نہیں کہ گھر پر کچھ رکھے ہوئے, نہیں نہیں, سارا مال اس کا جتنا پڑا ہوا ہے سارے میں وہ کیا کر لیتے ہیں؟ شرکت کر لیتے ہیں بھائی. یہ شرکت مفاوضہ ہے. اس کے مقابلے میں شرکت عینان ہے جس میں مال کمی بیشی ہو سکتی ہے, ایک کا مال زیادہ ہے دوسرے کا مال کم ہے. اور یاد رکھو شرکت مفاوضہ جو ہے اس کے اندر دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف سے وکیل بھی ہوتا ہے اور کفیل بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ دو آدمی ملے آپس میں مال ملا لیا کہ ہم دونوں کریں گے بیع و شراء کریں گے, جتنا نفع ملے گا وہ آپس میں برابر تقسیم کریں گے, اور ہم دونوں میں سے جو بھی کوئی ایک عقد کرے گا تو وہ دوسرے کی جانب سے وکیل بھی ہوگا اور کفیل بھی ہوگا بھائی. اس کی طرف سے چیز بھی خرید رہا ہے اور ضمانت بھی دے رہا ہے بھائی. سمجھ میں آئے؟ تو شرکت مفاوضہ کے اندر دونوں میں سے ہر ایک جو بھی عقد کرتا ہے وہ دوسرے کی طرف سے وکیل بھی ہوتا ہے اور کفیل بھی. حالانکہ مازون کو کفالت کی اجازت نہیں مانا, مازون کسی کا کفیل نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ بھائی کفالت جو ہے یہ تو تبرع ہے مولانا. آقا نے اس کو تجارت کی اجازت دی ہے یا مال کو خرچ کرنے کی لگانے کی اجازت دی ہے بھائی؟ تجارت کی. تو کفالت تجارت کے باب میں سے نہیں ہے مولانا. اس میں تو کسی کی طرف سے ضمانت دیتا ہے کہ اگر اس نے پیسے ادا نہ کیے تو میں ادا کر دوں گا, تو یہ پھر اس کو ادا کرنے پڑیں گے مولانا. تو یہ تو احسان کی قبیل سے ہوا اور اس کی اس کو اجازت نہیں ہے کہ ویسے کسی کو مال دے بھائی. تو لہٰذا چونکہ شرکت مفاوضہ کے اندر کفالت بھی آ جاتی ہے لہٰذا اس کی اجازت نہیں. البتہ شرکت عینان میں دونوں میں سے ہر ایک شریک دوسرے کا وکیل تو ہوتا ہے, کفیل نہیں ہوتا, لہٰذا اس کی شرکت عینان کر سکتا ہے, اس کی اجازت ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ مانا بھائی شارک عینان اور شرکت کر سکتا ہے جی, مشارکت کر سکتا ہے بھائی اعتبار عینان کے. انما قال عینان ماتن عینان کی قید لگائے اعتراض عن المفاوضه اعتراض کرتے مفاوضہ سے. ويدفع المال وياخذه مضاربه بھائی, بھائی بطور مضاربت کے کسی کا مال لے بھی سکتا ہے اور بطور مضاربت کو کسی کو اپنا مال دے بھی سکتا ہے، یہ معنی ہے کہ وَيَدْفَعُ الْمَالَ، اور مال دے بھی سکتا ہے، وَيَخُذُهُ، اور لے بھی سکتا ہے مضاربتاً بطور مضاربت کے، وَيَسْتَاجِرُ، اور کرائے پر بھی کوئی چیز لے سکتا ہے، اَيَسْتَاجِرُ شَيْئًا، یعنی کرائے پر بھی کوئی چیز لے سکتا ہے، کل اجیری، جیسے کسی مزدور کو مالا نے لیا بھائی مزدوری کروانے کے لیے، والبیتی، یا کیا کیا کوئی گھر کرائے پر لیا وغیرہ، اجمائی ان دونوں کے علاوہ کوئی چیز لی، اس کی بھی اس کو اجازت ہے، وَيُوْجِرُ نَفْسَهُ، اپنے نفس کو بھی بطور اجارہ کے دے سکتا ہے کسی کو، خود بھی کیا کر سکتا ہے دوسرے کی مزدوری کر سکتا ہے، حاضر اندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے خلاف علی شافی رحمہ اللہ، بخلاف امام شافی رحمہ اللہ کے بھئی وہ کہتے ہیں نہیں اپنے نفس کو نہیں بطور اجارہ کے دے سکتا، وَيُقِرُّ بِوَدِيعَةٍ وَغَصْبٍ وَدَيْنٍ وَيُهْدِي طَعَامًا يَسِيرًا وَيُضَيِّفُ مَنْ يُطْعِمُهُ وَيَحُطُّ مِنَ الثَّمَنِ بِعَيْبٍ قَدْرًا عُهِدَ وَلَا يَتَزَوَّجُ لَا يُزَوِّجُ، وَيُقِرُّ بِوَدِيعَةٍ، بھائی کسی کی امانت کا اقرار بھی کر سکتا ہے، وَغَصْبٍ، کسی کے غصب کا بھی، یعنی ودیعت کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ صحیح ہے، غصب کا اقرار کر لے تو وہ صحیح، وَبِدَيْنٍ، اَيُقِرُّ بِدَيْنٍ، دین کا بھی کیا کر سکتا ہے اقرار، دین اس پر لازم ہو جائے گا مولانا، وَيُهْدِ طَعَامًا يَسِيرًا، اور اسی طرح تھوڑا کھانا بھی ہدیے کے طور پر کسی کو دے سکتا ہے، یعنی کسی کی دعوت وغیرہ بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ تاجروں میں ہوتا ہے مولانا، ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں تاکہ یہ کیا کرے، مجھ سے مال خریدے، میرے سے لے کر جائے بھئی، وَيُضَيِّفُ مَنْ يُطْعِمُهُ، اور اسی طرح مہمان نوازی کر سکتا ہے، من اس شخص کی، يُطْعِمُهُ، جو اس کو کھانا کھلائے، جو اس کو کھلاتا ہے یہ بھی اسے کھانا کھلائے، یہ اس کی بھی اس کو اجازت ہے، وَيَحُطُّ مِنَ الثَّمَنِ بِعَيْبٍ قَدْرًا عُهِدَ، اچھا بھئی مازون ایک آدمی تو ایک چیز بیشتا ہے، کیا کرتا ہے چیز بیشتا ہے، تو کیا چیز کی قیمت میں کمی کر سکتا ہے بھئی، کہتے ہیں نہیں بھئی چیز کی قیمت میں کمی نہیں، جتنے عام قیمت بیچی جاتی اتنے میں بیچ سکتا ہے، سستی چیز نہیں بیچ سکتا، ہاں اگر چیز میں کوئی عیب آ جائے تو اب عیب کے مطابق اس کی قیمت میں کمی کر سکتا ہے، یہ معنی ہے، وَيَحُطُّ مِنَ الثَّمَنِ، اور کمی کر سکتا ہے سمن میں سے بیائے بین کسی عیب کی وجہ سے، قدرن عہدہ، اتنی مقدار عہدہ جو متعین ہے معلوم ہے، جتنی تاجر عموماً اس عیب کی وجہ سے کمی کرتے ہیں یہ بھی اتنی کمی، اس لیے کہ تجارت میں ہوتا ہے ایسا مولانا، چیز میں عیب آئے تو اس کو کم قیمت پر بیچنا پڑتا ہے بھائی، ولا يتزوج، ہاں یہ خود نکاح نہیں کر سکتا، مابد مازون ہے نکاح کرنا چاہتے ہیں نہیں بھئی، تجارت وغیرہ کی اجازت اس کو ملی ہے، نکاح کی اجازت نکاح تجارت کے باب میں سے نہیں، یہ معنی ولا يتزوج نکاح نہیں کر سکتا، ہاں آقا اجازت دے دے پھر کر سکتا ہے، ولا يزوج رقيقه، اپنے غلام کا نکاح بھی نہیں کروا سکتا، غلام یا باندی کا نکاح نہیں کر سکتا، سمجھے وائند ابی یوسف رحمہ اللہ یزوج الاماتہ، جبکہ ہم ابی یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باندی کا نکاح کروا سکتا ہے، لئنہ تحصیل المال، اس لئے کہ اس میں تحصیل مال ہے بھئی، یہ کیا ہے تحصیل ہے بھئی، باندی کا جب نکاح کروائے گا تو مہر ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کو باندی کا مہر یہ لے لے گا، تو یہ دیکھا مال حاصل ہوا، لہما بھئی، شیخین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ باندی کا نکاح نہیں کروا سکتا، دلیل یہ ہے کہ انہو لیس من التجارتی، اس لیے کہ نکاح کروانا باندی کا غلام کا یہ تجارت کے باب میں سے نہیں، وَلَا يُقَاتِبُهُ وَلَا يُعْتِقُ أَصْلًا، بھئی آپ نے معلوم کسی کو مقاتب نہیں بنا سکتا، وَلَا يُعْتِقُ أَصْلًا، اور کسی کو آزاد بھی نہیں کر سکتا، سمجھ میں آیا، وَلَا يُقْرِضُ، اسی طرح کسی کو قرضہ بھی نہیں دے سکتا، وَلَا يَحَبُ، کسی کو حبہ بھی نہیں کر سکتا، وَلَا بِعِوَضٍ، اگرچہ عِوَض کے بدلے کیوں نہ ہو، سمجھ میں آیا، حبہ بِعِوَض بھی نہیں کر سکتا، کیوں، اس لیے کہ حبہ میں جو عِوَض عموماً لیا جاتا ہے وہ بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے، وَقَالُ لَا بَاسَ لِلْمَرْأَةٍ يَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ كَالرَّغِيفِ مَثَلًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے عورت کے لیے کہ وہ صدقہ کرے تھوڑی سی چیز کا، جیسے کہ روٹی ہے مثال کے طور پر، من بیت زوجہا، اپنے خاوند کے گھر میں سے، یاد رکھو مولانا عورت کے لیے اجازت نہیں ہے خاوند کے مال میں تصرف کرنا بھائی، سمجھ میں آیا، تصرف کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ خاوند میں مال میں تصرف کرے، ہاں تھوڑی بہت چیز جس کی اجازت ہوتی ہے عموماً بھائی، وہ مثلا کسی فقیر آیا یا کوئی آیا اس کو روٹی دے دی وغیرہ، ان چیزوں کی اس کو اجازت ہے، اس لیے کہ عادت یہ ہے کہ عموماً عورت کو اس قسم کی چیزوں کی اجازت ہوتی ہے خاوند کی طرف سے. اچھا، وقالوا فرماتے ہیں لا باس للمرأة، عورت کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، تصدق بشيء يسير، کہ وہ تھوڑی سی کوئی چیز صدقہ کا ذکر رغیف مثلا، جیسے کہ روٹیاں مثال کے طور پر، من بیت زوجها، اپنے خاوند کے گھر سے. بھائی اچھا بھائی یہ مسئلہ یہاں کیوں ذکر کر دیا، مازون کے مسائل چل رہے ہیں، اب عورت بھی یہ صدقہ کر سکتی ہے. کہتے ہیں ھذہ المسئلۃ لیست من ھذا الباب، یہ مسئلہ اس باب میں سے تو نہیں ہے، لیکن نہا ذکرت للمناسبۃ، لیکن اس کو مناسبت کی وجہ سے ذکر کیا گیا کہ فإن المرأة مازونۃ عادتا بھذا، اس لیے کہ عورت مازونہ ہوتی ہے اس کی عادتا بھائی، اس میں بھی اذن آ گیا. کیا آ گیا؟ اذن، اس لیے اس کو ذکر کیا. تو اذن کا باب ہم پڑھ رہے ہیں. وَكُلُّ دَيْنٍ وَجَبَ بِتِجَارَةٍ أَوْ بِمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِجَارَةٍ وَالتِّجَارَةٍ وَغُرْمِ وَدِيعَةٍ وَغَصْمٍ وَأَمَانَةٍ جَحَدَهَا وَأُقْرٍ وَجَبَ بِوَدٍّ مُشْتَرَاتٍ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ يُبَاعُ فِيهِ وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ بِالْحِصَّةِ وَبِكَسْبِهِ. اچھا، صورت مسئلہ یہ ہمارا نام، بھائی غلام پر تجارت کی وجہ سے جو دیون آتے ہیں، تجارت یا جو چیزیں تجارت کے درجے میں ہیں ان کی وجہ سے غلام پر جو دیون آتے ہیں، وہ دیون کہتے ہیں اس کے رقبے سے متعلق ہوں گے، اسی کی ذات سے متعلق ہوں گے، لہذا ان کی ادائیگی کے لیے اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ بھئی اس نے تجارت وغیرہ شروع کی، آگے بہت سے اور چیزیں ذکر کریں گے، مثلا یہ اس پر دین آ گیا، یہ دین آ گیا، یہ سامان آ گیا، تو ان تمام یہ جو زمان آئیں گے، یہ جو دین آئیں گے، ان کا تعلق کس سے ہوگا؟ اس کے رقبہ سے ہوگا، اسی طرح اس کی کمائی سے ہوگا، جو کچھ اس نے کمایا ہے، اسی طرح جو چیزیں اس کو کسی نے ہبہ کی ہیں ان سے ہوگا. بھائی دیکھو میرا ایک عبد مازون ہے، اس کو میں نے تجارت کی اجازت دے دی، بھائی اس کو زید نے 1,00,000 روپیہ ہبہ کر دیا، تحفے کے طور پر دے دیا، وہ تجارت کر رہا ہے، وہ 1,00,000 بھی اس کے پاس ہے مولانا. اچھا اسی طرح وہ تجارت کرتے کرتے اس نے 8-10,00,000 روپے مزید جمع کر لیے، اب دیکھو اس کی کمائی بھی اس کے پاس ہے اور اس کے پاس کچھ ہبہ مال بھی ہے اور اس کی اپنی ایک ذات بھی ہے. تو یاد رکھو جب اس کے اوپر دیون آئیں گے تو ان دیون کا تعلق اس کے رقبے سے بھی ہوگا، اس کے مال اور اس کی کمائی اور جو کچھ اس کو ہبہ کیا گیا ہر چیز سے ہوگا. تو سب سے پہلے ادائیگی اس کی کمائی کے ذریعے کی جائے گی، کمائی اور وہ جو ہبہ اس کے پاس مال ہے، جو مال ہے سب سے پہلے اس کے ذریعے ادائیگی کی جائے گی. اگر اس کے ذریعے ادائیگی ہو گئی تو ٹھیک، اگر پھر بھی مال بچا اس کے اوپر والا نہ تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ بیچ کر اس دین کی ادائیگی کی جائے گی. یہ مانا ہے وَكُلُّ دَيْنٍ وَجَبَ بِتِجَارَةٍ، ہر ایسا دین جو واجب ہوا ہے تجارت کی وجہ سے، اور بیما ہوا فی معنی ہو، یا اس عقد کی وجہ سے، اس چیز کی وجہ سے جو کس کے معنی میں ہے، تجارت کے معنی میں ہے، تجارت یا تجارت کے معنی میں جو چیز ہے اس کی وجہ سے جو دین واجب ہوا. آگے آ رہا ہے مولانا دوسرے سطر میں، يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، یہ دین کیا ہے؟ متعلق ہوگا اس کی گردن سے، یہ خبر ہے مولانا. سورت سمجھ میں آگئے؟ یہ دین متعلق ہوگا بِرَقَبَتِهِ، اس کی رقبہ سے، اسی سطر کے آخر میں آ رہا ہے وَبِقَسْبِهِ، اور اس کی کمائی سے، اور نچلی متن کے آخر میں آ رہا ہے وَبِمَتَّحَبَ، اور اس چیز کے ساتھ جو اس نے ہبا قبول کیا، جو اس نے ہبا قبول، ان تینوں سے اس کا. تو کہتے ہیں وَكُلُّ دَيْنٍ وَجَبَ بِتِجَارَةٍ أَوْ بِمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ، ہر ایسا دین جو واجب ہوا ہے تجارت کی وجہ سے یا ایسے عمل کی وجہ سے جو تجارت کے معنی میں ہے. کل اب مثالیں ذکر کر رہے ہیں، کل بیع، جیسے کہ بیع ہے، وشراء ہے، واجارہ ہے، وستیجارن، اور کرائے پر کوئی چیز لینا ہے، وغرمی ودیعتن، بھئی آپ میں دو واو، کتاب میں دو واو ہوں گے مولانا، ایک واو ہونا چاہیے، وغرمی ودیعتن وغصبن. غرم کہتے ہیں زمان کو مولانا، زمان بھئی، کس کو کہتے ہیں؟ ودیعت. آگے ایک لفظ امانت بھی آ رہا ہے مولانا، یاد رکھو ودیعت اور امانت بھئی، ودیعت خاص ہے، امانت عام ہے۔ ودیعت اس کو کہتے ہیں جو چیز کسی کے پاس قصدن بطور امانت کے رکھوائی جائے۔ میں نے آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ رکھوایا ہے کہ بھئی یہ میں 1 مہینے بعد آپ سے لے لوں گا، یہ ودیعت ہے۔ دیکھو میں نے ارادے کے ساتھ رکھوایا، جبکہ امانت عام ہے چاہے ارادہ ہو یا ارادہ نہ ہو۔ لہذا اب ایک ہوا نے میری قمیص اڑائی، میں نے اسے سوکھنے کے لیے لٹکایا، ہوا سی کی وجہ سے وہ اڑی اور آپ کی گود میں آ کر گر گئی۔ اب یہ چیز آپ کے پاس امانت ہے، لیکن کیا میں نے ارادتاً آپ کے وہاں امانت رکھوائی ہے یا غیر ارادی طور پر آ گئی آپ کے وہاں؟ تو یہ امانت ہے مولانا۔ تو لہذا بھائی وغرمی ودیعت، ودیعت کا جو زمان آ جائے کسی پر، کسی نے کسی کے وہاں امانت رکھوائی تھی، اس نے کیا کیا، اس امانت میں زیادتی کر دی، تو اس پر زمان آئے گا وہ بھی۔ وغصب، اے غرمی وغصب، غصب کا جو زمان کسی پر آ جائے۔ وامانت بھائی، اور اسی طرح بھائی، اے غرم امانت، امانت کا زمان جو اس پر آ جائے، جحدہا، ایسی امانت جس کا اس نے کیا کیا ہے، بھائی امانت ہے بھائی، امانت کے اندر ویسے تو زمان نہیں آتا، بلکہ کس کی وجہ سے آتا ہے، انکار کرے گا۔ مثلا بھئی ایک آدمی کو میں نے مال مضاربت دیا ہے، یہ مال مضاربت اس کے پاس آپ نے پڑھا بطور امانت کے ہوتا ہے، کس طور پر ہوتا ہے، امانت کے طور پر ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کا اس پر زمان نہیں، لیکن جب وہ اس کا انکار کر دے اب اس پر کیا آ جائے گا، زمان آ جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اسی طرح مضاربت کے طور پر مال دیا، یا کسی کو بھائی عاریتن کوئی چیز دی ہے، یا بطور بضاعت کے دی ہے، تو یہ ساری چیزیں امانت میں آ گئیں، اور ان میں انکار کرے گا تو زمان آئے گا۔ اسی طرح وعقرن، وہ عقر جو مولانا وجب بھی وقیم مشترات، ان مولانا مشترات، جاریت مشترات، ان الف ہونا چاہیے بھائی۔ اسی طرح وہ عقر جو واجب ہوا ہے بھائی، خریدی ہوئی باندی کی وتی کی وجہ سے، بعد الاستحقاق، استحقاق کے بعد۔ صورت مسئلہ یہ، مازون نے کیا کیا، ایک باندی خریدی، باندی خریدنے کے بعد اس نے اس باندی سے وتی کر لی، بعد میں پتا چلا بھائی کہ جس سے اس نے باندی خریدی تھی بھائی اس کا مالک نہیں تھا، باندی تو کسی اور کی تھی مولانا، تو اب وہ آ کر اپنی باندی بھی لے جائے گا اور اس سے عقر بھی لیا جائے گا، اس نے جو اس کے ساتھ وتی کی تھی۔ صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ عقر، تو یہ عقر بھی اس پر دین ہے مولانا۔ جی، تو کہتے ہیں وہ عقر وجب بھی وتی مشترات بعد الاستحقاق، اور وہ عقر جو واجب ہوا ہے خریدی ہوئی باندی کی وتی کی وجہ سے، بعد الاستحقاق، استحقاق کے بعد واجب ہوا نا، تو یہ تعلق برقبتہ، یہ سارے دیون کیا ہوں گے، اس مازون کے رقبے یعنی اس کے ذات سے متعلق ہوں گے۔ یباع فیہ، اس کے اندر اس کو بیچا بھی جائے گا اگر پیسے ادائیگی نہ ہو سکی، اگر اس کے مال کے ذریعے۔ ویقسم ثمنہ بالحصۃ، اور اس کے ثمن کو تقسیم کیا جائے گا، مازون کو بیچ دیا گیا اور اس کے ثمن کو تقسیم کیا جائے گا، بالحصۃ، حصوں کے بقدر بھائی، ہر قرضہ کو اس کے حصے کے بقدر پیسے دیے جائیں گے۔ وبکسب ہی، اور اسی طرح اس کا تعلق کس سے ہے، اس کے کمائی سے ہے، وہ کمائی حاصل قبل دینی، جو اس کو حاصل ہوئی تھی دین سے پہلے، او بعدہو، یا دین کے بعد، چاہے دین سے پہلے حاصل ہوئی ہو کمائی اس کے ساتھ بھی تعلق ہے، دین کے بعد آئی ہے اس سے بھی ان کا تعلق ہوگا۔ وبمتحبا، اور اس چیز کے ساتھ جس کو اس نے ہبا قبول کیا ہے، اتحاب کا کیا معنی تھا، ہبا کو قبول کرنا، تو خود معنی کر رہے ہیں، اے بما وہی بلا ہو، وہ چیز جو اس کو ہبا کی گئی، فقابل الہبا تھا، پس اس نے اس ہبا کو قبول کر لیا، ان کے ساتھ بھی تعلق ہوگا۔ ھذا عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے۔ وقال زفر والشافعی رحمہم اللہ، جبکہ امام زفر امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، لا یباع ہوا فی الدین، کہ مازون کو بیچا نہیں جائے گا اس کے دین کے بارے میں، لیکن یباع کسبہ، بلکہ بیچا جائے گا اس کی کمائی کو بیچا جائے گا، لأن غرض المولى تحصیل مال لم یکن لا فوت ما قد کانا۔ بھائی دیکھو، امام زفر امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آپ نے کیا کہا، کہ یہ جو دین اس پر آیا ہے اس کا تعلق اس کے رقبہ سے بھی ہوگا، لہذا اس کو بیچا بھی جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس کو بیچا نہیں جائے گا، اس لیے کہ آقا نے جو اجازت دی تھی تجارت کی، اس تجارت اجازت کا مقصد کیا تھا؟ کہ مال کمائے، تو وہ مال جو ابھی موجود نہیں ہے اس کو حاصل کر کے لائے بھائی، کیا کرے؟ آقا کے پاس مال نہیں، وہ حاصل کر کے لا کر دے۔ تو آقا کی یہ غرض تھی، نہ کہ یہ غرض تھی کہ جو مال موجود ہے وہ بھی چلا جائے، یعنی یہ جو غلام موجود ہے یہ بھی میرے ہاتھ سے چلا جائے اور نکل جائے۔ سمجھ میں آیا؟ لِأَنَّ غَرْضَ الْمَوْلَى، اس لیے کہ آقا کی غرض جو تھی تحصیل و مال، وہ حاصل کرنا تھا ایسے مال کا، لم یکن، جو موجود نہیں تھا۔ لا فوت ما قد کانا، یہ غرض نہیں تھی کہ فوت ہو جائے وہ مال بھی، قد کانا، جو پہلے تھا، یعنی وہ غلام بھائی وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے مولانا کہ ان الدین ظہر فی حق المولا، کہ دین جو ہے قرضہ ظاہر ہو گیا ہے آقا کے حق میں، فیتعلق برقبتہ، تو یہ دین مولانا متعلق ہو جائے گا اس غلام کی ذات کے ساتھ ہی، دفعا للضرر یعنی الناس، تاکہ لوگوں سے ضرر کو کیا کیا جائے، دور کیا جائے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تاکہ لوگوں سے ضرر دور ہو، غلام کے ساتھ متعلق ہوگا تو اس کو بیچا جائے گا، جب بیچا جائے گا تو ان کے پیسوں کی ادائیگی ہوگی۔ لا بما اخذہ سیدہ منہ، بھائی اوپر کیا بتلایا، اس دین کا تعلق کس چیز سے ہوگا؟ اس کے غلام کے رقبہ سے بھی، اس کی کمائی سے بھی، اور جو اس نے ہبہ قبول کیا ہے اس کے ساتھ بھی تعلق ہوگا۔ لا بما، اس چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، اخذہ سیدہ منہ، جو اس کے آقا نے اس سے لے لیا تھا، قبل الدین، دین سے پہلے۔ بھائی دیکھو، عبد مازون ہے میرا، وہ تجارت کر رہا ہے، ابھی اس پر دین نہیں چڑھا بھائی، میں ہر مہینے اس سے 20,000 روپے وصول کر رہا ہوں، 6 مہینے تک میں یہ 20,000 اس سے وصول کرتا رہا، اب اس کے اوپر دین چڑھ گیا، تو کیا یہ جو میں مال اس سے وصول کر چکا ہوں دین کے چڑھنے سے پہلے، کیا اس سے بھی ادائیگی کی جائے گی، آقا سے واپس لیا جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں، وہ آقا کو ایک دفعہ ادا کر چکا ہے دین سے پہلے پہلے، لہذا اس مال کے ساتھ بھائی جس پر آقا نے قبضہ کر لیا دین سے پہلے، اس کے ساتھ دین کا تعلق نہیں ہوگا۔ یہ معنی ہے لا بما اخذہ سیدہ منہ، نہ کہ اس مال کے ساتھ متعلق ہوگا جس کو اس آقا، جس سے اس کے آقا نے لے لیا تھا اس سے، قبل الدین، دین سے پہلے۔ وطولب بما بقی بعد عتقہ، اچھا بھائی اس کا مال بھی سارا ختم ہوا دین کے اندر، مکاتب کو بھی بیچ دیا گیا، پھر بھی دین پورا ادا نہیں ہوا، ابھی بھی کچھ پیسے اس پر باقی ہیں، تو کیا اس کو پھر بیچا جائے گا؟ کہتے ہیں پھر نہیں بیچا جائے گا، بلکہ اب جو ما بقیہ دین ہے اس کی ذات سے متعلق ہے، اور جب وہ مکاتب آزاد ہو جائے گا پھر اس سے مطالبہ کیا جائے گا، اس سے پہلے مطالبہ، وہ مازون جب آزاد ہو جائے گا پھر اس سے مطالبہ ہوگا، اس سے پہلے نہیں بھائی۔ یہ معنی ہے وطولب، اور مطالبہ کیا جائے گا اس سے بما بقیہ، ما بقیہ دین کا، بعد عتقہ، بعد اس کی آزادی کے، اے اذا قضی دینہ من ثمن رقبتہ، جب دین کی ادائیگی کر دی گئی اس کی ذات کے سم، اس کے رقبہ کے ثمن کے ذریعے، اذا بیع، جب اس کو بیچا گیا، ومن کسبہ، اور اس کی کمائی سے بھی ادائیگی کر دی گئی، فین بقی شیء من الدین، بس پھر بھی اگر کوئی چیز باقی رہی دین میں سے، طلب بہ اذا اعتق، تو مطالبہ کیا جائے گا اس کا جب اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ چلیے مولانا، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الكلام۔